جہاں پر اس وقت امیر کے معبودات نماز فرمانے کے لیے آئے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صبح ہی سے تقریباً آدھے کراچی سے زیادہ علاقہ شہر کراچی کا یہ بند ہے، لیکن آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں محبوب سے وقت آپ کی خدمت میں چند معلومات پیش کرتا ہوں. اپنا خیال یہی تھا کہ سارا دوست مجھے رات کی محفل میں لگانا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے. رضوان تک اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بے شمار نعمت عطا فرمائی. زمین کا یہ بچھونا بھی اللہ کی نعمت ہے، آسمان کا یہ شامیانہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین سے اگنے والے مختلف درخت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، درختوں پہ لگنے والے پھل و پھول یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آسمان کے قریب چمکتا ہوا چاند یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، روشنی برساتا ہوا سورج یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم انسان صرف اپنے وجود پہ غور کریں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. مختصر یہ ہے کہ یہاں تو شبنم کے قطرے بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تو پاؤں سے قضا کے رنگ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تو ماں کا شکم بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہاں وہ لقمہ طعام جو ہماری زبان پہ مزہ پیدا کر دے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لوگوں اپنی نگاہوں کو مشتاق بنا لو اور اللہ کی نعمتیں دیکھنے اور گننے لگ جاؤ، خدا کی قسم نگاہیں تھک جائیں گی، زبانیں خاموش ہو جائیں گی. حضور کا قرآن بول اٹھے گا پبی جی اعلیٰ رب بھی گما تر سوا، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن مسلمان یاد رکھو کہ اس نعمتوں سے بھری ہوئی دنیا میں، اس نعمتوں سے مرقع و مسجد دنیا میں ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کی ساری دنیا دیوانی ہے. عالم ہو یا مفتی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، انجینئر ہو یا فلاسفر ہو، ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر شخص اس نعمت کا دیوانہ ہے. آپ کہیں گے وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ ساری دنیا اس کی دیوانی ہے، تو مسلمانوں یاد رکھو کہ وہ نعمت ہے کامیابی. کامیابی ایک ایسی نعمت ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ کامیاب ہو جائیں. لیکن کامیابی کے مفہوم کو سمجھنے میں، کامیابی کے فلسفے کو سمجھنے میں، کامیابی کی لاجک کو سمجھنے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے. مثلا کسی جگہ پر اگر 25-30 افراد جمع ہو اور آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار ہے کیا، کامیابی کس کو کہتے ہیں، تو ان میں سے کچھ افراد کہیں گے کہ کامیابی کا معیار جو ہے وہ دولت ہے، کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے کسی بھی قیمت کی چیز کو خرید سکتا ہے. اور انہی میں سے بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ملک کا سربراہ بن جائے، جو ملک کا پریزیڈنٹ بن جائے، ایسا شخص کامیاب ہوتا ہے. اور بعض لوگ یہ سنائی دیں گے آپ کہتے ہوئے کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کے کسی بڑے اور اعلی عہدے پر بیٹھ جائے. اب ذرا دھیان دیجئے، وہ لوگ کہ جن کی تھنکنگ اور جن کی سوچ یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، تو پھر میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ساری دنیا کو مل کے پھر قارون کی تعریفیں کرنی چاہیے، سارے ممبر و محراب پھر قارون کی سنا فانی ان کو بیان کرنی چاہیے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم سارے لوگ قارون کو برا بھلا کہتے آئے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ دولت مند بن جانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، روپیہ پیسہ آ جانے سے، بینک بیلنس بڑھ جانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا. اب آئیے وہ لوگ کہ جن کی سوچ یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ملک کا سربراہ بن جائے. اچھا جناب، اگر ملک کا سربراہ بن جانے سے کوئی انسان کامیاب ہوا ہوتا پھر ساری دنیا کو مل کے نمرود کی تعریف کرنی چاہیے تھی، پھر ساری دنیا کو مل کے فرعون کی تعریف کرنی چاہیے تھی، اور نمرود کی حکومت تو پوری دنیا پر تھی. لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو نمرود کو مضبوط کی کہتے آئے ہیں. آگے جناب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے بڑے عہدے پر بیٹھ جانا یہ کامیابی ہے, تو پھر میرا سوال ان سے یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ کامیابی حکومت کے بڑے عہدے پر بیٹھ جانا ہے, تو پھر ساری دنیا امام علی مقام امام حسین کی تعریف کیوں کرتی ہے, یزید کی تعریف کیوں نہیں کرتی؟ تو ماننا پڑے گا کہ حکومت کے بڑے عہدے پر بیٹھ جانا یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا, کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم قرآن مجید و قرآن حدیث سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ کامیاب کی کس کو کہتے ہیں, تیرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اب قرآن مجید و قرآن حمید مسلمان ذرا دھیان دو, جو میں تیاری کر کے آیا رات بھر سے, بخدا ایک گھنٹے سے زیادہ سویا نہیں ہوں, ساری تیاری ایک جمعۃ المبارکہ کے لیے تھی کہ کچھ پیغام اور کچھ میسج میں دے سکوں. یہ تو بالکل ہٹ گیا میں, اور جو باتیں میرے دماغ میں ہیں یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال رہا ہے اور میں باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. آئیے ہم قرآن مجید و قرآن حمید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن یہ بتا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید و قرآن حمید اب بہت مختصر سے الفاظ میں اے مسلمانوں کامیابی کا نسخہ بتا رہا ہے. ہم جتنے یہاں پر آ کے بیٹھے اسی لیے آتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے, روزے اسی لیے رکھے کہ کامیاب ہو جائے, نمازیں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے. آؤ قرآن مجید و قرآن حمید کا نسخہ سنو. قرآن مجید و قرآن حمید فرماتا ہے کہ میں تمہیں تین باتیں ایسی بتاتا ہوں کہ ان تین باتوں پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا, اگر تم نے ان تین باتوں پر سختی کے ساتھ عمل کر لیا بس تم زمین پہ چل رہے ہو تو تم کامیاب ہو, تم قبر کے اندھیروں میں پہنچو گے تو تم کامیاب ہو, تم میدان محشر میں پہنچو گے تو تم کامیاب ہو, اور تم ایسے کامیاب ہوگے کہ جب تم کوثر پہ پہنچو گے تو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گورے گورے ہاتھوں سے اللہ تمہیں جامع کوثر نصیب فرما دے گا. وہ کامیابی کے نقطے کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے دھیان سے, فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تین خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی, تین نقطوں پہ عمل کرنا ہوگا. قد افلح من تزکا, پہلا نقطہ دل کی صفائی, اپنے دل کو صاف کر لو, اپنے دل کو پاک کر لو. اگر تم نے اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیا تو قرآن فرما رہا ہے کہ بس سمجھو کہ تم نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے. اور دوسرا نقطہ فرمایا فذکر اسم ربہ, جس رب نے تمہیں پیدا کیا, جس رب نے تمہیں بنایا, تمہارا کام یہ ہے کہ تم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسی رب کے نام کی مالا جپو, اس کا ذکر کرو, تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. اور تیسرا نقطہ فرمایا فصل لا, وہ نماز کی پابندی ہے. گویا کہ آج کے دور میں کوئی مسلمان اگر اپنے دل کو صاف کر لے, اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے, نماز کا پابند بن جائے, قرآن فرما رہا ہے کہ ایسا مسلمان کامیاب ہے. اب آؤ مسلمانوں, اب سوال یہ ہے, تھوڑا سا گفتگو میں بولتا ہوں اور اس کے بعد اس کو بند بھی کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو پہلی بات کی کہ اپنے دل کو صاف کر لو, اپنے دل کو پاک کر لو, یہ دل کی صفائی پہ قرآن نے زور کیوں دیا؟ تو یاد رکھو مسلمانوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل یہ انسان کے جسم کا بادشاہ ہے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جماعت کے صحابہ میں فرمایا کہ میرے غلاموں, تمہارے جسم پہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہو گیا تو بدن کو خراب کر کے رکھ دے گا. غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ دل ہے. یاد رکھو کہ دل کی حکومت پورے جسم پہ ہوتی ہے, دل میں جب بھی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے پورا جسم اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, آپ گھر میں موجود ہیں اور اچانک دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے سیب کھانا ہے, اب یہ دماغ حرکت کرے گا کہ علاقے میں فروٹ والے کی دکان کہاں پر ہے, دماغ نے جج کر لیا کہ فلانی جگہ پہ اس کی شاپ ہے، ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی، اب یہ پاؤں چلیں گے اس کی دکان تک، آپ دکان پہ پہنچ گئے ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، اب نگاہیں تلاش کریں گی، سیب کہاں رکھا ہوا ہے، نگاہوں نے تلاش کر لی ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، اب ہاتھ یہ چاہے گا کہ یہ سیب مجھ میں آ جائے، آپ نے سیب کو پکڑ لیا ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، اب یہ دانت یہ چاہیں گے کہ میں اسے کاٹوں، آپ نے کاٹا، دانتوں سے چبایا، لعاب کے ذریعے سے ذرات پیٹ میں اتر گئے، اب دل کی خواہش پوری ہو گئی، تو پتہ یہ چلا کہ پتھر پہ لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن آمنا کے لال کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو بدن کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اب یہ دین کی جملے آپ کے دماغ میں رہنے چاہیے، یاد رکھو کہ جس کا دل صاف ہے اس کا بدن بھی صاف ہے، جس کا دل پرنور ہے خدا کی قسم ان کے چہرے بھی پرنور ہے، جس کا دل زندہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، قرآن فرماتا ہے بلا ہیا ولا کن با تشروط، اور جس کا دل مردہ ہے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے، دل کی زندگی جسم کی زندگی ہے، دل کی موت جسم کی موت ہے، پاک دل والا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور ناپاک دل والا زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ کہلاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک زندہ ہے، زندہ ہے آتا لاہوری زندہ ہے، ارے ان سے زیادہ پاک و صاف دل کس کے پاس ہوگا، کس کے پاس ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو، اب یہ دل صاف کیسے ہو، اب یہ دل پاک کیسے ہو؟ شاہ صاحب پھر تو ٹپا جانا پڑے گا، آغا خان ہاسپٹل کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور اسے ہم کہیں کہ دیکھو ہمارا بھائی ابھی عمرہ کر کے آیا ہے اور یہ زمزم لے کے آیا، تو ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ دل کو صاف کر لو تو نکالے دل آپریشن کے ذریعے، اور دل کو زمزم کے پانی سے دھو دے اور اس کو پھر صاف کر کے لگا دے، کیا دل ایسے صاف ہوگا؟ ایسے صاف نہیں ہوگا۔ اب مسلمانوں میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دھیان دے کہ دل کیسے صاف ہوگا، آپ صوفیہ کی دنیا میں لے کے چلتا ہو، لیکن آپ کا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنا یہ میرے لیے پیٹرول کی حیثیت رکھتا ہے۔ خفیہ فرماتے ہیں کہ ایسا دل دو طریقے سے پاک ہوگا، پہلا طریقہ فرماتے ہیں کہ دیکھو گندی زمین دو طریقے سے پاک ہوتی ہے، ایک تو آپ اس پر پانی بہا دے گندی زمین پاک ہو جائے گی، اور دوسرا آسمان کا سورج گند کو مٹا دے گندی زمین پاک ہو جائے گی۔ فرماتے بس سمجھ جاؤ کہ آسمان کا سورج گندی زمین کو پاک کرتا ہے اور عبداللہ و آمنہ کے سورج گندے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب صوفیہ فرماتے یاد رکھو کہ دل دو طریقے سے پاک ہوگا، ایک عبادت و ریاضت سے کہ بندہ نمازیں پڑھے روزے رکھے حج کرے دل پاک ہوگا، اور دوسرا طریقہ کسی اہل نظر کی نظر، فرماتی ہیں کہ کسی اللہ والے سے اگر نگاہیں لڑ جائیں گی خدا کی قسم سیکنڈ نہیں لگے گا کہ دل پاک ہو جائے گا۔ عبادت و ریاضت سے دل آہستہ آہستہ پاک ہوتا ہے، اور کسی اللہ والے سے نگاہیں لڑ جائیں تو دل فوراً چمک جاتا ہے، فوراً پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھو ایک دور اس کراچی میں گزرا ہے کہ لکڑی کی بنی ہوئی تختی، لکڑی کا قدم، اور سیاہی میں اسے ڈبوتے تھے اور تختی پہ لکھتے تھے ذرا دھیان دو، تو لکڑی کی تختی، لکڑی کا قلم، اس کو سیاہی میں ڈبوتے تھے اور تختی پہ لکھتے تھے۔ تو جس وقت میں نے ہوش سنبھالا تو وہ دور اس کراچی میں تھا کہ کہ استاد کہتے شادی اس پہ لکھو علی بے تے سے ہم لکھتے تھے. اب اس دور میں کاپی نہیں, اس دور میں ریزر نہیں, تو اب کیا کیا جاتا تھا, اللہ اکبر, اب کرتے یہ تھے کہ اس تختی کو پانی سے دھوتے تھے اور دھونے کے بعد اس تختی پر سفید رنگ کی مٹی لگاتے تھے اور سفید رنگ کی مٹی لگانے کے بعد اس تختی کو پھر سورج کی دھوپ میں سکھاتے تھے, تختی کا مضبوط کر کے اس کو صاف ہو جاتی, بھوسے پر ہاتھ پھیرتے تو تختی بالکل ملی ہو جاتی اور دوسرے پوش کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتی. تو دھیان ہو رہا دونوں کی طرف کہ وہ تختی پر پہلے پانی سے دھویا جاتا, سفید رنگ کی مٹی لگا دے, سورج کی روپ میں اٹھا دے, سوکھ جاتی ہاتھ سے صاف کرتے تو تختی صاف ہو جاتی, دوسرے پوش کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتی. وہیں سے مجھے سبق ملا کہ وہ بھی تختی ہے اور مسلمانوں کے دل بھی تختی ہے, وہ تختی پانی سے گھٹتی ہے, اس تختی کو خوف خدا کے آنسوؤں سے دھونا ہوگا, اس کو سبا کے آنسوؤں سے دھونا ہوگا. وہ تختی پر سفید رنگ کی مٹی کو لگایا جاتا ہے, وہی تختی کو اس تختی پر عمارت کے رنگ کو لگانا ہوگا, اس تختی کو سورج کی دھوپ میں سکھایا جاتا ہے, اس تختی کو گنبد خدا کے سائے میں سکھانا ہوگا.
کہا میں نماز پڑھ سکتی ہوں، چیزیں کے کام الگ ہے، میں گناہگار ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں نماز پڑھ سکتی ہوں، اور میں بس دو رقم نماز پڑھ لو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اب وہ رقم میں دیر کتنی لگتی ہے، اور یہ ہندوستان میں ساری رقم سامنے لگتی جو سنتی تھی وہ عورت کھڑی ہوئی، اللہ حکم کر کے اس نے ہاتھ باندھے اور گرفت شروع کی، پہلا پتہ اس نے کیا، دوسری نظر کی جب پہلے سجدے میں آئی اور پیچھے بیٹھے ہوئے باجید نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا، آج کرتے ہیں مولا اسے سنا سے بچا کر سجدے کرتا تھا، یہ میرا کام تھا، اب اس کے گناہوں کو دھو ڈالنا یہ میرا کام ہے،
جو دماغ میں آئے باتیں آپ کی حضرت نے اثر کی ہے
انشاءاللہ تفصیلی خطاب رات 12:30 سے 3 بجے تک بہت اہمیت کی آپ کی محفل ہوتی ہے، بہت روحانی محفل ہوتی ہے، جو جتنی آپ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود آئیں اپنے ساتھیوں کو آپ لے کر کے آئیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس محفل کی روحانیت اور اثر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آج کے ہماری ساتھی کو قبول فرمائے، اور جو آپ تکلیف میں بیٹھے ہوئے مصیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً اس پر بھی اثر ہے.